الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت کی مہمانی کا سیمان تیار کراتے ہیں. وہ جنتی وہ جتنی دفعہ بھی صبح اور شام کو جائے، ہر بار اس کی مہمانی جنت میں تیار ہوتی ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اسی نسبت سے مساجد بھی اللہ کے گھر ہیں. اسلام کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کا جسم کہیں ہو لیکن اس کے دل کا اور روح کا رخ مسجد کی طرف ہو. مسلمان کا جسم کہیں بھی ہو لیکن اس کے دل اور روح، اس کا تعلق اور اس کا رخ اللہ کے گھر مسجد کی طرف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دینی مراکز کی بہت عظمت اہمیت بتائی ہے اور اس کی برکتیں نظر بھی آتی. آج بھی اس پرفتن دور کے اندر جہاں مسلمانوں کی مساجد روحانیت کے اس درجے پہ نہیں ہیں جس درجے پہ ہونی چاہیے تھی، ان کے مساجد کا ماحول اس درجہ پر نور نہیں ہے جس درجے کا ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی جن لوگوں کا مساجد میں آنا جانا رہتا ہے تو ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں اور ان کے طرز زندگی میں واضح فرق آتا ہے ان لوگوں کی زندگی کے مقابلے میں جن کا مساجد سے رشتہ ٹوٹا ہوا. اس پرفتن دور کے اندر جن کا مساجد میں آنا جانا رہتا ہے، ان کی سوچ اور فکر اور ان کا عمل کسی درجے اسلام کے نظریات اور سوچ سے میل کھاتا ہے، اور جن کا ان مساجد سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، سچ یہ ہے کہ خواہ ان کا نام موروثی طور پہ مسلمان ہے لیکن نظریات اور فکر کے لحاظ سے جب انہیں کھنگالا جائے تو اس کے اندر کفر کے نظریات پائے جاتے ہیں. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی مساجد کی برکتیں محسوس کی جا سکتی کہ جو لوگ مساجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، گناہ ان میں بھی ہوتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، جھوٹ ان سے بھی بولتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ دل و دماغ کے کسی خانے پہ ان چیزوں کی برائی بیٹھی ہوتی ہے، برائی بیٹھی ہوتی ہے. اور جو دین کی مجالس سے، مساجد کے مراکز سے محروم رہتے ہیں وہ گناہ کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. ان کے ہاں گناہ اسٹیٹس ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور یہی روشن خیالی ہے، یہی روشن خیالی ہے، یہی ترقی کا راستہ ہے. گویا کہ ان کے نظریے میں گناہ کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی. ان کی سوچ میں گناہ کی زندگی کے بغیر دنیا میں آپ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کر نہیں سکتے. تو یہ سوچ اور فکر کی اتنی بڑی خرابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی تمہاری نظروں میں برائی بن جائے گی. اس لیے کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی برائی بن جائے تو کوئی برائی سے روکے تو وہ بیوقوف کہلاتا ہے, اور جو کوئی برائی سے روکے تو وہ دقیہ نوس کہلاتا ہے, جو کوئی برائی سے روکے وہ انتہا پسند کہلاتا ہے, اور کوئی برائی سے روکے تو اسے دنیا سے بے خبر کہا جاتا ہے, جو برائی سے روکے اسے ترقی کا دشمن کہا جاتا ہے. یہ تانے اس وقت معاشرے میں اہل دین کو ملتے ہیں, یہ تانے اہل دین کو اس وقت ملتے ہیں جب لوگوں اور سوسائٹی کے اندر برائی اچھائی کا درجہ اختیار کرے. جب وہاں برائی اچھائی بن جائے پھر توبہ کہاں, اور پھر نصیحت کہاں کارگر, اور پھر نصیحت کرنے والے کہاں اپنا محسن اور اپنا خیر خواہ سمجھے, بلکہ اسے تو دشمن سمجھے گا, بدخواہ سمجھے گا, اپنا بھی قوم کا بھی ملک کا بھی کی ترقی کے دشمن ہے. تو میرے عزیزو, اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں آنے جانے کی توفیق دے رکھی ہے, ان کی سوچ میں اور جن کا اللہ کے ان گھروں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے واضح فرق محسوس ہو, واضح فرق مرغم. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا, ایمان کی نشانی یہ ہے, ایمان کی نشانی یہ ہے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو. قلبہ معلق بالمسجد, اس کا دل مسجد میں لگا ہو. جسم کہیں ہے لیکن دل کا رخ مسجد کی طرف, روح کا رخ مسجد کی طرف ہے. بازار میں ہے, تجارت میں ہے, دفتر میں ہے, زراعت میں ہے, قلبہ معلق بالمسجد. اور یہ اتنی عظیم و شان سعادت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, جب کل قیامت میں معاشر کے میدان میں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. جس کا اللہ کے گھر سے ایسا تعلق ہے, کئی ہے, لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا, یہ ایسا خوش نصیب ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ, کہ مجھ کو رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجئے. ایک شخص نے عرض کیا, آپ نے ارشاد فرمایا, میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھے رہنا. سبحان اللہ. عیسائیت میں یہ بات تھی, اللہ سے تعلق نہیں بنے گا جب تک کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے کہیں پہاڑوں میں چلا نہیں کاٹو گے, کہیں جنگل میں جا کے کونے میں دنیا سے سب ہٹ کٹ کے کہیں کونے پہ جا کے بیٹھو گے نہیں, اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی کی شریعت ایسی پیاری ہے, فرمایا انہی گلیوں سے, انہی بازاروں سے, انہی راستوں سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو, اور تنہیں وہ رہبانیت کا مقام مل سکتا ہے جب تم اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بھی آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھو گے, اللہ تمہیں وہ مقام نصیب فرما دے. تو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا, یہ اس امت کی رہبانیت ہے. کیا مطلب؟ سب سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لیے, سب سے ہٹ کٹ کے. اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے, جب تک بیٹھتا ہے ایک تو یہ نماز میں رہتا ہے, یعنی اسے مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اور ایک فرشتہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہتا ہے. اللہ کے گھر, اللہ کے گھر. تو میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں, مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں مسجد کی بڑی عظمت بتائی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ, جو بندے اندھیروں میں اللہ کے گھروں کو جاتے ہیں انہیں بشارت سناؤ, قیامت کے دن انہیں اللہ پورا پورا نور عطا فرمائے گا. صبح سویرے سویرے تہجد کے وقت صبح کی نماز کے لیے آ رہا ہے, رات کو اندھیرا عشاء کے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے. تو فرمایا اسے نور تام کا خوشخبری سنا دو. کچھ لوگ معاشر کے میدان میں اہل ایمان پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور راستے کی ساری گھاٹیوں سے ایمان کی روشنی کے بل بوتے پر تیزی سے آگے گزر رہے ہوں گے. منافقین کہیں گے فانتظروا, ٹھہرو ٹھہرو, تمہاری روشنی سے کچھ ہم بھی حاصل کر لیں, راستہ دیکھ لیں, قرآن میں کچھ راستہ حاصل کر لیں. تو وہ جڑنے والے کہیں گے یہ روشنی یہاں نہیں ملا کرتی, یہ چراغ دنیا میں ملا کرتے تھے, یہ روشنی کے چراغ دنیا میں ملا کرتے تھے. اور یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے جو رات کو اندھیروں میں اللہ کے گھروں کو آیا کرتے. تو میرے عزیزو, مسجد سے تعلق نہ ہو تو پھر بھی پکا مسلمان, پھر بھی پکا مسلمان. ہاں, بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, اور اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہ ہو, بڑا اچھا آدمی ہے, پھر بھی اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ اس کے اللہ کے گھروں سے خاص تعلق ہو, اللہ کے گھروں سے خاص تعلق ہو, اس کا دل مسجد میں لگا ہوا. منافق مسجد میں اگر تھوڑی دیر آتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ کب نکلو, اور مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے سمندر میں مچھلی کیسی تر و تازہ رہتی ہے, اور اگر اسے باہر پھینک دیا جائے تڑپتی ہے, تڑپتی ہے, کیسے اندر جاؤں. سبحان اللہ. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, مسلمان کا مسجد سے ایسا ہی تعلق ہو, مسلمان کا اللہ کے گھروں سے ایسا ہی تعلق ہو کہ اس کا جی لگے اللہ کے گھر میں بیٹھنے, جی لگے. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے یہ رمضان دیا ہے, اس میں زیادہ اوقات اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی اہتمام ہو. جب بھی آئیں تو اعتکاف کی نیت سے ہو, اور کوشش کریں زیادہ اوقات اللہ کے گھر میں, تلاوت ہوں, نوافل ہوں, اپنی قضائیں نمازیں ہوں, اللہ سے مانگنا ہو, کچھ ایسا تعلق بن جائے اللہ کے گھر سے کہ سال بھر پھر اللہ اس تعلق کو قائم رکھے, اس کی توفیق دے. یہ نہیں بھائی عید آئی اور ہماری مساجد خالی ہو گئی, ہماری مساجد خالی ہو گئی, ایسا نہ ہو میرے عزیزو. دیکھو یہاں جو آیا کرتے ہیں ان پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے, اور جو نہیں آتے سمجھ لو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا. ایک صاحب مسجد میں گئے, صاحب باہر کھڑے ہوئے, کافی دیر انتظار کے بعد ملازم سے کہا تم نکلتے کیوں نہیں, اتنی دیر لگا دی. کہنے لگے نکلنے ہی نہیں دیتا. تو بڑا غصہ آیا انہیں, کون ہے جو اسے نکلنے دیتا, کون ہے جو تمہیں روک رہا ہے؟ کہا وہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا, وہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا. تو اللہ کے گھروں میں آنا خاص اللہ کا فضل ہے, پھر یہاں بٹھا دینا اس کا خاص کرم ہے. میرے عزیزو, کچھ ایسا آداب کے ساتھ اور کچھ ایسا اللہ سے تعلق بنا دیں کہ اللہ سال بھر ان مبارک جگہوں پہ ہمیں بلاتا رہے. یہ کہتا ہے میں مسجد میں نہیں گیا, میاں تیری کسی گناہ کی نحوست سے تجھے اللہ نے اپنے گھر سے دور بھگا دیا, اپنے گھر سے محروم کر دیا. آپ اپنے گھر میں کسے بلاتے ہیں اور کسے بٹھاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے, بلکہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے آپ بار بار اصرار, کچھ دیر اور بیٹھ جائیں بھائی, کچھ دیر اور بیٹھ جائیں, ابھی تو آئے ہیں آپ, کچھ دیر اور بیٹھ جائیں. ہاں, کچھ دور اور بیٹھ جائیں. اللہ کے گھر میں آنے والے جتنا اللہ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اللہ انہیں اپنے گھر سے اتنا ہی انس نصیب فرما دے, اللہ انہیں اپنے گھر سے اتنا ہی انس نصیب فرما دیتے ہیں. ان کا جی چاہتا ہے گھر, اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا. ہاں, زندگی کے دیگر فرائض کی وجہ سے, بال بچوں کے فرائض بھی اس کے ذمے ہیں, بازار لقمہ حلال کمانے کی فرائض بھی اس کی ذمہ داری ہے, ان فرائض کے لیے نکلتا ہے, لیکن اس کا دل مسجد میں لگا ہوا. مجبوری ہے, وہ فرائض ہیں, انہیں پورا کرنا ہے, لیکن اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, اس کا جی چاہتا ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں. تو بڑی سعادت ہے میرے عزیزوں اللہ کے گھروں میں بیٹھنا, اللہ کے گھروں میں بیٹھنا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں معزز ہونے کا معیار کیا تھا؟ معزز کون عزت والا ہے اس سوسائٹی میں؟ ہمارے ہاں تو معیار یہ نا, جس کے پاس پیسہ, دولت, گوٹھی, بنگلہ, عہدہ, من, کیا اس کے نصیب جاگ گئے, کیسی اس کی قسمت جاگ گئی. اور صحابہ میں اعزاز اور معزز ہونے کا معیار یہ تھا کہ جو جتنا معزز اور عزت والا ہوتا وہ اللہ کے گھر میں اتنا آگے ہوتا. اس امت کا سب سے بڑا انسان, بلکہ ساری امت کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ ہے, وہ آپ کو ہمیشہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ مصلی پہ نظر آئے. ساری زندگی اللہ کے نبی نے مصلی پہ گزاری, یہ عزت کا معیار تھا. پھر امت کے سب سے بڑے انسان ابو بکر, عمر, عثمان و علی, چاہے ان پر دنیا کی کتنی بڑی ذمہ داریاں اور کتنے بڑے مناصب ان کے پاس تھے, یہ والی بھی تھے اور قوم کے ذمہ دار, اور جسے کہیں کہ قومی ذمہ داریاں بھی ان کے پاس تھیں. ان کے پاس قومی جسے کہیں کہ وسائل کے سارے سلسلے بھی ان کے ہاتھوں میں تھے, لیکن اللہ کے گھر میں یہ پہلی صف میں نظر آتے. عمر, عثمان و علی پہلی صف میں نظر آتے. یہ یہود و نصارہ اور کفار کے معیار ہیں عزت کے, کہ جو بڑا عزت والا بڑے کلب کا ممبر ہے, اور جو بڑا عزت والا اس کا فنکشن بیٹی کا بڑی ہوٹل میں ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں کے معیار نہیں تھے, مسلمانوں کے ہاں عزت کے معیار مساجد کی نسبت سے تھے, اللہ کے گھر کے نسبت سے تھے. کون جتنا معزز وہ اللہ کے گھر میں اتنا آگے ہوا کرتا. تو جب یہ تھا میرے عزیزو, تو پھر اللہ کے گھر میں خدمت کرنے والے بھی قوم کے معزز اور اچھے خاندانوں کے لوگ ہوا کرتے تھے. قوم کے ہونہار بچے اللہ کے گھر کے لیے وقف ہوا کرتے تھے. اچھے خاندانوں کے اور اچھے قبائل کے اور اچھے افراد قوم کو مساجد کے لیے وقف ہوا کرتے تھے. حضرت عمران کے بیٹی, حضرت عمران کی بیوی, جب انہیں امید ہوئی کہ اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے, اتنا بڑا خاندان تھا, اتنا معزز خاندان تھا, تو کیا نیت کی؟ اے اللہ جو آپ مجھے بیٹا دیں گے میں اس کے آپ کو گھر کے لیے وقف کر دوں گی, یہ آپ کی گھر کی خدمت کرے گا, یہ آپ کی گھر کی خدمت کرے گا. جب مسلمانوں کے دنوں میں ان اللہ کے گھروں کی عظمت ہوتی تھی, اللہ کے گھروں کی عظمت ہوتی تھی, جو عظمت اللہ کے نبی نے بتائی ہے, تو پھر ان مساجد کی خدمت کرنے میں اور یہاں دین کے کام کرنے والوں کے اچھے خاندانوں کے افراد ہوا کرتے تھے. اور اب قوم کی کریم ملٹی نیشنل کمپنی کی مشینوں کے پرزے, ملٹی نیشنل کمپنی کی پیشینوں کے پرزے, اور کافروں کی نوکریاں اور ملازمتیں, جتنا ذہین ترین باصلاحیت لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب عظمت دولت کی ہے, عظمت عہدے کی ہے, عظمت گاڑی, کوٹھی, بنگلے کی ہے. تو جو جتنا اس معیار پہ آئے گا وہ معزز ہوگا. پہلے مسلمانوں کے گھروں میں دین کی, مساجد کی, دین کی خدمت کی اتنی عظمت تھی کہ اچھے خاندان اور قوم کے ہونہار نسلیں اور ہونہار بچے اللہ کی اس دین کے لیے وقف ہوا کرتے تھے, اور مساجد کی خدمت کے لیے وہ وقف ہوا کرتے تھے. آپ اپنی تاریخ دیکھیں, جو بھی مسلمانوں کا والی ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کا سربراہ ہوا کرتا تھا وہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا, وہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا. اور بدقسمتی سے جب مسلمانوں کے دلوں سے دین کی خدمت, مساجد کی عظمت نکلی, جو کسی کام کا نہیں, چلو اسے مسجد میں بھیج دو. نا نا میرے عزیزو, اللہ کے گھروں کی بڑی عظمت ہے, اللہ کے گھروں کی عظمت ہے. لیکن آج غریب کے بچوں کو اللہ رب العزت نے اپنے گھروں کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا اور ان کی شان بڑھا دی, ان کی شان اللہ نے بڑھا دی. غربا آپ دیکھیں گے پورے پاکستان کے اندر, جو غریب طبقہ ہے وہ اللہ کے مساجد کی خدمت میں ہے, اللہ کے گھروں کی خدمت پہ ہے, وہ دین کی خدمت پہ بیٹھا ہے, کہیں قرآن شان والا غریب کا بچہ پڑھا رہا, کہیں حدیث شان والی غریب کا بچہ پڑھا رہا, اور کہیں دین کی خدمت چٹائیوں پہ بیٹھنے والا غریب کا بچہ کر رہا. اللہ نے یہ سعادت پھر غریبوں سے لینا شروع کر, ان کی شان بڑھ گئی. حالانکہ جب مسلمانوں کے دلوں میں عظمت ہوا کرتی تھی تو مسلمان قوم کی کریم ذہین باصلاحیت وہ لوگ اس کے لیے وقف ہوا کرتے, دین کی خدمت کے لیے وقف ہوا کرتے. تو میرے عزیز اللہ کرے ہمیں اللہ مساجد کی عظمت نصیب فرما دے اور دین کی خدمت کی اللہ عظمت نصیب فرمائے, تاکہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی کسی کوئی ایک قبول ہو جائے اور اس سعادت کے لیے اللہ قبول فرما لے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.